کتاب ہے اقبال الشیر حفظ شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. ہمارے جمعے کی اس مجلس میں اس میں سے کچھ پڑھا جا رہا ہے. اللہ سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہمارے دلوں میں بسر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے. یہ ایک باب چل رہا ہے تفویض کا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو تقدیری فیصلے ہوتے ہیں، جو تقدیری حالات آتے ہیں، ان پر دل سے راضی رہنا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے تصرفات پر شاکی نہ ہونا، شکایت نہ کرنا. ایک باب چل رہا ہے، یہ ارشادات ان کے لیے ہیں. حضرت کا وصال تو 709 ہجری میں ہوا، تو اس سے پہلے کے ہیں. یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس اسی مقصود کے لیے آتے تھے، دل کے تصفیہ کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے، کہ شریعت مطہرہ پر چلنے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو نفس کی طرف سے ہیں، ماحول کی طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، ان رکاوٹوں سے کیسے بچا جائے. جو معانے ہیں جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں، تو اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے. اس لیے یہ ارشادات کچھ تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں، لیکن غور کریں گے تو اللہ سمجھائیں گے بھی، ورنہ تاثیر تو انشاءاللہ آئے گی. فرض کا ملفوظ ہے جس کا ترجمہ مولانا خالد صارفی رحمۃ اللہ فرمایا، فرماتے جب صبح ہوتی ہے تو غافل فکر کرتا ہے کہ آج میں کیا کام کروں گا، اور دانش مند انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالی شانو میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. اللہ والوں کا کلام مختصر ہوتا ہے، لیکن بہت اس کے اندر بہت بڑا سمندر جیسے چھپا ہوا ہے. مختصر مدلل، جب صبح ہوتی ہے تو غافل فکر کرتا ہے کہ آج میں کیا کام کروں گا، اور دانش مند انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالی شانو میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. اس کے فائدے مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ فائدے حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالی ہے. اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرماتے ہیں. ایک تو کہنا ہے، ایک دل کے اندر جو ہے اس بات کا راسخ ہو جانا، یہی تصوف ہے، یہی تصفیہ ہے. نفس کہتا ہے میں کروں گا، میں نے کیا، تو تصفیہ یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے یہ جو انانیت کا کانٹا یہ نکل جائے. میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حقیقت نہیں. دل اللہ کے متوجہ رہنے والا بن جائے. اسی تعلق سے فرما رہے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ فاعل حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالی ہے. نفس نہیں مانے گا. ایک موقع پر کہیں ایسی بات چل رہی تھی، بات ذرا تفصیل میں چلے گی اور زیادہ، ایک بڑے میاں سفید داڑھی غصے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جی کچھ ہم بھی تو کرتے ہیں نا، حالانکہ نفس نہیں مانے گا. اب میں جو کر میں بول رہا ہوں، میرا بولنا ذاتی ہے. یہ قوت گویائی کس نے دی ہے؟ یہ آزار کس نے دی ہے؟ زندگی کس نے دی ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ سوچنے کی بات ہے، لیکن نفس نہیں مانے گا. یہی نفس کی صفت ہے. یہ کہتا ہے انا والا غیری، میں نے کیا، میری تدبیر سے ہو گیا، میری اس سے ہو گیا. یہاں اسی کی نفی ہے، یہی سیکھنا ہے. اللہ نے کرایا، اللہ نے توفیق دی، وہ نہ دیتا تو کیا کر لیتا. میں رائے بزرگ ماشاءاللہ اردو کے، عربی کے، انگریزی کے بڑے ماہر احمد حسن صاحب، خوب خوب اللہ نے نوازا بس ان کو، یکا یک زبان کا فالج ہو گیا بات کرنا، بالکل صحیح سلامت گفتگو نہیں کر پا رہے. وہ جو گھنٹوں بولتے تھے اب سن رہے ہیں، لکھ کے جواب لے لو، زبان کی کام کر لو. تو عبادت کے واقعات اللہ کبھی کبھی دکھاتے ہیں. ہمارے حضرت کے خلیفہ میاں سلمان صاحب گلبرگ میں، ان کو بھی دماغ میں ٹیومر ہو گیا، اس کا اثر جا کے زبان پر پڑ گیا. بات نہیں کرتے، سنتے ہیں بس، دیکھتے ہیں بس، ایک لفظ اللہ، ایک لا الہ الا اللہ، بس یہ دو، اور کچھ نہیں. کئی سال رہا، چھ سال ہو گیا. تو اللہ دکھاتے ہیں اپنی حد مانگتے کہ جاننا چاہیے کہ فاعل حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالی ہے. چنانچہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حقہ ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالی ہے. بندہ ان افعال کا محض جائز ہو رہا ہے، ظاہر بندے سے ہو رہا ہے. فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. یہ جائز ضرور ہے، ظاہر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو قاسم کہا جاتا ہے کہ اس نے قسم کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہو رہا ہے نا. بس جو شخص توحید سے غافل ہے، یا غافل کی سمراٹ کیا توحید سے، توحید یہ ہے جب میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ قرار ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے. تو جو شخص توحید سے غافل ہے اور توحید اس کا حال نہیں بنے، یہ ہے تصوف، یہ سمجھایا جا رہا ہے. توحید اس کا حال زبان ہے، حال نہیں. جو درجہ اعتقاد میں ہے وہ افعال کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے، جو توحید سے غافل ہے، توحید اس کا حال نہیں بنے. وہ درجہ اعتقاد میں ہے وہ افعال کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے، اس لیے جب صبح ہوتی ہے اس کے دماغ میں اول ہی خیال آتا ہے کہ آج میں فلاں کام کروں گا اور فلاں کام کروں گا. اور جو عارف و عاقل ہے، جو عارف اور عاقل ہے، عارف یعنی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کی معرفت یعنی جس نے اللہ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی صفات کمال کو پہچان لیا، یہ ہے معرفت. جس کو معرفت ہے تو عارف اور عاقل اور عقل مند بھی ہے، اور حق تعالی نے علم صحیح اس کو عطا فرمایا ہے. پھر آگے بات ہوئی، یہ بھی عطائی چیز ہے کہ اللہ نے علم حقیقی بھی اس کو عطا فرمایا صحیح، اور توحید اس کے نفس کا حال بن گیا اور جہل نفس کا دور ہو گیا، یعنی بالکل اس کا نفس، نفسانیت اس کے اندر کل عدم ہو گئی، نفسانی صفات کل عدم ہو گئی، نفس کی انانیت کا کانٹا جیسے نکل گیا. اس کا حال کیا ہے؟ مردہ بدس زندہ کی طرح ہوتا ہے. مردہ بدس جیسے کف نہلاتے ہیں نا جب میت کو آدمی، اب میت جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندہ کے. گرم پانی ڈالو، ٹھنڈا ڈالو، ادھر کرو ادھر کرو، ہاتھ اٹھاؤ ٹانگ اٹھاؤ، کیوں جی اٹھاؤ بٹھاؤ. تو یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بھی مردہ ہوں بدست کس کے؟ زندہ کے. کہ میری اپنی ذاتی کچھ ہے ہی نہیں، میرا اپنا فعل کوئی ہے ہی نہیں ہے، میری حرکت اپنی ہے ہی نہیں ہے، فاعل حقیقی مجھ سے کرا رہا ہے، اللہ ہی کرا رہا ہے، اللہ ہی حل کر دے رہا ہے، بعضوں کو اللہ پاک دکھا بھی دیتے ہیں، وہ یہ خرق عادت چیز نادر ہے، النادر کل معدوم، جیسے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کا مشہور ہے کہ وہ تھے تو ان پڑھ لیکن اللہ نے ان کو ایک خاص طریقے سے ایسے علوم عطا فرمائے تھے کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں جانتے تھے جس کو عام لوگ نہیں جانتے تھے، جیسے قرآن پڑھا نہیں، حدیث پڑھی نہیں، علماء اس زمانے میں آپ کا امتحان لیتے تھے، قرآن حدیث اور عام کلام ملا کے آپ کے سامنے پڑھ دیتے تھے، آپ بالکل اس میں سے علیحدہ علیحدہ کر کے یہ قرآن ہے یہ حدیث، حدیث کا درجہ تک بتا دیتے تھے، جی درجات ہے حدیث کے، علماء جانتے ہیں اس فن کو، یہاں تک بتا دیتے تھے، راجح ترجیح کس کو وہ بتا دیتے تھے، اور آپ بندے کلام یہی نہ قرآن نہ حدیث ہے، ان سے پوچھا گیا کیسے پہچانتے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی کلام کرتا ہے نا اس کے کلام کے اندر ایک نور ہے، اللہ کے کلام کا نور اور ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا نور اور ہے، تو میں اس نور سے پہچان لیتا ہوں، تو ایک خاص قسم یہ بھی ہے علم لدن کی، تو ان کی ایک کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے جو ان پر جو چیزیں منکشف ہوئیں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے جتنے انسان ہیں ان سب کے ساتھ ایک تار لگا ہوا ہے آسمان سے، پہلے کٹھ پتلیاں ہوتی تھی نا یہاں پر پپٹ شو دیکھے ہوں گے شاید، اب تو نہیں رہی ہے، ہم نے تو دیکھا ہے بچپن کے اندر جو ہے نا ایک چارپائی کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا تماشا کرنے والا،
ابھی بھی ہوتی ہیں،
ابھی بھی ہوتی ہیں، اب تو بیٹھو گے، اس وقت زمانہ یہ لائٹوں کا نہیں تھا نا، تو روشنی اتنی تھوڑی سی روشنی ہوتی تھی، تار ان کے پیچھے سے تار آ رہے ہوتے تھے، تو اس کو فن تھا، ان سے وہ حرکت لگتا تھا کہ پتلی ہل رہی ہے، حالانکہ وہ کیا پیچھے سے ان کو ہلایا جا رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے نظر آ رہا ہے جیسے جتنے انسان جو چل پھر رہے ہیں ان کے ساتھ تار لگے ہوئے ہیں اور تار ملا رہے ہیں، یعنی یہ اللہ پاک کبھی بعضوں کو صورت مثالیہ میں دکھا دیتے ہیں، ان کو دکھایا گیا کہ حرکت کرنی رہے کرائے جا رہے ہیں، لیکن جس کا حال توحید بن گئی کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہی ہے، جس کے تل اشارہ کر رہے ہیں، اس کا نفس کا حال بن گیا، نفسانیت اس کے اندر کیا ہو گئی، کل عدم ہو گئی ہے، تو وہ باقاعدہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ میرا بولنا نہیں بلایا جا رہا ہوں، میرا حرکت کرنا حرکت کرایا جا رہا ہوں، تو ہم مانتے ہیں کہ اس کا حال بن گیا، اللہ نے علم صحیح عطا فرما دیا اور نفس کا جہل دور ہو گیا، جسے کہتا نا میں نے کیا، اس کا حال کیا بن گیا، مردہ بدست زندہ، یہ بات تفویض کا شرط ہے نا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی اس کے تقدیری فیصلوں کے سپرد کر دینا، نہ بھی کریں گے تو کیا ہوگا، وہ کر دوں گی جو وہ چاہے گا، ہوگا تو وہی جو وہ چاہے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ تفویض کے اندر اس کا دل مطمئن رہتا ہے جو بھی کچھ ہو جائے، جب یہ سمجھتا ہے کہ کرنے والا میں نہیں، کرنے والا کوئی نہیں، کرنے والا اکیلا ہے اور یہ اس سے راضی ہے، اس کا دل اس سے راضی ہے، اس کو خالق مانا ہے اور اس کے ساتھ دل کا تعلق قائم ہو گیا اور دل میں اس کی محبت جاگزین ہو گئی، تو ناگواری خوشگواری جو بھی حال آ رہا ہے دل اس پر آ گئی، رنج ہوگا طبعی طور پر، قلق ہوگا طبعی طور پر، حضرت ثانیہ کا واقعہ لکھا ہے، بزرگ کا بادشاہ کے پاس کسی بات کے لیے گئے ہوئے تھے، کسی بات پر بادشاہ کے ان کے اندر ہو گیا کیا اختلاف، اور بادشاہ کو غصہ آ گیا کہا ہے کوئی، یعنی سزا دینے کے لیے اس نے اپنے کسی کو آواز دی کہ ہے کوئی، ان بزرگوں کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ہے کوئی، ان کا ہے کوئی کہنا ایک شیر لپکا ہے کونے سے، کمرے کرے کونے سے شیر لپکا، اب شیر جو لپکا تو بادشاہ نے خوف سے بھاگنا تو تھا ہی، یہ بزرگ بھی بھاگے خوف سے، حالانکہ ان کی کرامت سے ظاہر ہوا، ان کی کرامت سے ظاہر ہوا ہے، لیکن شیر کا ایک طبعی جو خوف ہے، اگر انسان تھے نا خود بجڑ کے بھاگے کہ پتہ نہیں کیا ہوگی، تو اس طریقے سے انسان کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر جو حالات آئیں گے، ناگواریاں آئیں گی، صدمے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، تو رنج ہوگا، پریشانی ہوگی، قلق ہوگا، درد ہوگی، تکلیف ہوگی، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دل کے اندر چونکہ وہ صحیح علم ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کے دل کے اندر اس کو ایک ڈھارس مل رہی ہوگی، ایک تسلی مل رہی ہوگی، ایک اطمینان مل رہا ہوگا، اس کا نفس نہیں ابھرے گا، کیونکہ نفس کو اس نے مغلوب کر لیا ہے، نفس کی نفسانیت کو اس نے دبا دیا ہے، اس لیے دل کے اندر سے اس صدمے میں بھی اس کو ایک تسلی، ایک آسانی اس کے لیے ہو جائے گی، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جو عارف بھی ہے اور عاقل بھی ہے، رب تعالیٰ نے علم صحیح اس کو عطا فرمایا ہے، اور توحید اس کے نفس کا حال بن گیا ہے، اور جہل نفس کا دور ہو گیا ہے، اس کا حال کیا بن گیا، مردہ بدست زندہ، وہ انتظار کرتا ہے کہ دیکھیے حق تعالیٰ کا میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہوگا، حق تعالیٰ کا میرے ساتھ کیا، اس کے دماغ کوئی ہرگز نہ آئے گا کہ میں کیا کروں گا، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ کا ہم نے دیکھا تھا، ان کا بھی حال بنا ہوا تھا، توحید ان کا حال بہت دیکھا، فرماتے تھے کہ مومن کا کام ہے کہ مقام حیرت میں رہے، یہی بات کہ حیران رہے کہ اب کیا ہوتا ہے، اب یہ ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے، یہ ہر وقت کس میں رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے اور حیرت میں رہتا ہے، اس سے یہ فرما رہے ہیں، انتظار کرتا ہے کہ دیکھیے حق تعالیٰ میرے ساتھ آج کیا معاملہ کرے گا، اس کے دماغ میں ہرگز نہ کہ میں کیا کروں گا، اس لیے کہ تمام افعال کو حقیقی فاعل کی طرف نسبت کرنا اس کا حال ہو گیا ہے، اور اپنا لا شے ہونا واضح ہو گیا ہے، کہ تدبیریں کرتا ہوں کام نہیں بنتا، کوشش کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا، جب وہ چاہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے، بہر پھر جو کچھ اس غافل کو پیش آتا ہے اس میں چونکہ اس کی نظر اپنے نفس کی طرف ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا نفس کے ہی طرف سمجھ دیتے ہیں، اور اس کو تمام کام مشکل نظر آتے ہیں، اور قسم قسم کی دقتوں اور جھگڑوں کو پھنسا رہتا ہے، یہ غافل دے، اور معاہد کی نظر چونکہ حق تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اس سے سخت سے کام بھی اس کو بھاری، اس کی کھلی امداد بھی پھر ہوتی ہے، چنانچہ جس کا جی چاہے تجربہ کرے اور دیکھ لے، اللہ والوں نے کر کے دیکھ لیا، اللہ والوں نے کر کے دیکھ لیا، اس لیے وہ مطمئن ہوتے ہیں، اپنی طرف منسوخ کرتے ہی نہیں ہیں، تو کوئی کام بھی مشکل ہو تو اس کا دھیان نہیں جاتا، اللہ کا شکر ہے ایسے بندے اللہ نے دکھائے، عام آدمی پریشان ہو پریشان نہیں، اور ظاہری طور پر حالات بالکل ایسے نظر آ رہے ہیں، پریشانی نظر آ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، وہ پریشان ہے، اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرمائے، بھائی یہی محنت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، جو ہمارے بس میں ہے اس کے مطابق کوشش کرنی ہے، جائز جو راستے ہیں ان پر چلنا ہے، جائز جو طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، نتیجے پر ہماری نظر کس پر رہے گی؟ ابھی جو ماشاءاللہ ایک مضمون چل رہا ہے ہمارے مفتی صاحب کا بھی حسد کا، اس میں یہی بات ہے، راج کیوں ہوتا ہے، حسد کیوں ہوتا ہے، جلتا کیوں ہے، سمجھتا ہے نا کہ اس نے کر لیا میں نے کر لیا، اور ادھر یہ ہے یقین کہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، چاہیں گے تو ملے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گا، میں ایک راستے پر چل رہا ہوں، پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا اس کے علم میں ہے. کیوں جی ایسے واقعات نہیں ہوتے؟ حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ صحبت پہلے دل جن کی کتاب تذکرہ کرتا ہوں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک حکیم صاحب تھے، ان کا نوجوان بیٹا جو ہے نا دریا میں ڈوب کے مر گیا، جوان بیٹا دریا میں ڈوب کے. اب جوان بیٹا مر جائے جس پر بڑی امیدیں لگائی ہوتی ہیں، یہ بھی ہمارا اپنا ہے، حالانکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس پر ان کو اتنا صدمہ ہوا، اس صدمے کے اندر ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے نا کہ بندے نے امید لگائی ہوتی، توقع لگائی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہماری معاشی مدد کس کے ذریعے ہوگی، غالباً کچھ پڑھ بھی رہے تھے، کچھ بہت اچھے جا رہے تھے، اس لیے توقع زیادہ ہو جاتی ہیں. آل آف اے سڈن ایک دم جو ویسے ہو جائے تو وہ اب اس ڈپریشن کے اندر خودکشی کا فیصلہ کر لیا. اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے سمجھانے والے، لیکن وہ سمجھ، اس حد تک اثر ہوتا ہے سب میں کا. فرماتے میرے پاس لائے کہ آپ ان کو کچھ سمجھائیں، یہ تو بیچارہ خودکشی کیوں جا رہا ہے. اب اللہ والوں کا سمجھانا کا ایک انداز ہوتا ہے. تو میں بھی بڑی اچھی بات ہے، خودکشی کی تو اسلام نے تعلیم دی ہے. اب آپ بھی حیران ہوں گے، خودکشی کی اسلام نے تعلیم دی ہے، حیران ہو گئے. اب خودکشی کو سمجھایا، خودکشی کیا ہے اس کی حقیقت سمجھائی کہ دن میں پانچ دفعہ خودکشی کرتا ہے مسلمان تو اپنے نفس کو، یہ نفس کشی خودکشی کیا، خود ہی میں اس کو مار کے اللہ کی اطاعت پر لاتا ہے، اس کی تعلیم تو اسلام نے دی. اور جس کو تم خودکشی کہہ رہے خدا کشی ہے، اللہ نے جان دی ہے اس کو ختم کرنا چاہتا، یہ کیا ہے خودکشی. تو یہ ہے کرل ان کی توجہ کو ادھر سے کیا کر دیا، ڈائیورٹ کر دیا، مطمئن ہو گئے کہ اللہ پر نظر رکھو، اس کے فیصلے کو راضی رہو، اس کے فعل کو دل قبول کرے، پھر صدمہ کس بات کا؟ جب اس کو مانا ہوا ہے کہ وہ حاکم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، دل نے پہچانا ہوا ہے، جس دل نے پہچانا، اس لیے عارف کی بات لائے ہیں، عارف اور عاقل کی، اس کو صدمہ ہوگا، قلق ہوگا، طبعی طور پر ہوگا، لیکن جلدی اس کے دل کے اندر سے وہ قوت ابھرے گی اور اس پر کیا ہو جائے گا، وہ اس کو اطمینان ہو جائے گا. اسی کی محنت ہے ساری کی ساری. یہ حاصل کیسے ہوگی، نچوڑ بتا دیا ہمارے مفتی صاحب نے بھی جو جمعے کے پہلے جو بیان میں اخیر میں یہی فرمایا نا، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے جن کو اللہ نے یہ صفت عطا فرما دی. اور عام سی بات ہے جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ جس فن کو سیکھنا ہو اس کے ماہر کی نگرانی میں سیکھو، آسان ہو جاتا، عام سی بات ہے. تو نفس کے دعو کو سمجھنا اور نفس کو مغلوب کرنا، اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانا، شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنا اور اس سے بچنا، یہ فن ہے. اس فن کے ماہرین یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اس فن کو سیکھا ہے. تو ان کے ساتھ اگر صحبت سے مراد یہی ہے، ایک تو غیر محسوس اثرات بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذکر فرمایا ہے، انہوں نے پہلے کئی دفعہ ذکر کیا کہ ان کے اچھا بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو کہ ہندوستان تو بہت بڑا اور دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں آ نہیں سکتے تھے. وہ جو جس کو کہتے ہیں صحبت جو ہے نا، وہ حاصل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن رابطہ تھا خط کے ذریعے سے دور دور سے. تو ایک صاحب کہیں دور کے رہنے والے حضرت سے ان کا رابطہ تھا، ان کو لکھا کہ مجھے جو ہے غصے پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہوں. اور ان کو پتا تھا کہ حضرت کہیں گے کہ بھی آ جاؤ یہاں پر، تو پہلے عرض کر دیا کہ میں آپ کی خانقاہ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کی خانقاہ تھا مطلب میں لوگ آ کے پڑ جاتے تھے، یہ میرے بس کا نہیں ہے، دور ہونے کی وجہ سے وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں. تو حضرت نے ان کو لکھا کہ انہی کے علاقے میں ایک مکتبہ والا حضرت سے ان کا تعلق تھا بیعت کا، اجازت نہیں تھی ان کو، یہی بتا دو. اجازت سمجھتے ہیں نا، جس کو اس فن کی ترویج کے لیے اجازت دی جاتی، جس کے اندر استعداد صلاحیت آ جاتی ہے، جس کو خلیفہ کہتے ہیں، وہ نہیں تھا، صرف بیعت کا تعلق تھا. اور اس علاقے میں حضرت کا کوئی خلیفہ ہوگا نہیں، رحمان ہے. اسی لیے تو کہا کہ روزانہ ایک گھنٹہ اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، روزانہ ایک گھنٹہ اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، بس اتنی سی. تھوڑے عرصے میں ان کو غصے پر قابو پانے پر قدرت حاصل ہو گئی. ابھی جو فرمائی نا، بیعت بھی ضروری نہیں ہے. آج کل ایک خلجان ہے نا کہ پتہ نہیں بیعت کتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی کہ کتنی پابندیاں ہوں گی، کیا کرنا پڑے گا. آج کل بہت اشکال ہے، وہ اس لیے کہ غلط چیزیں رواج بھا چکی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے خلجان ہوتا ہے. بورے والا ہم گئے، ہمارے ساتھی ہیں وہاں پر، ماشاء اللہ ہم کیسے جاتے رہتے ہیں ان کے یہاں. تو ان کے وہاں دوست ان کے بیٹے سے پوچھتے ہیں، ان بیٹے نے مجھے بتایا کہ اگر آپ کی حضرت سے بیعت ہو جاؤں تو مجھے مہینے کتنے دینے پڑیں گے پیسے، تاکہ پہلے سے آدمی سوچ لے نا میرے بس کا ہے کہ نہیں ہے. خیر انہوں نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ایسی چیز ہے ہی نہیں الحمدللہ، لیکن چونکہ خرجان ہے. ہمارے حضرت سمایا کرتے ہیں کہ بیعت عمر لازمہ میں سے نہیں ہے، تربیت عمر لازمہ میں سے ہے. اصل چیز تربیت ہے، اس کے لیے صحبت ہے. تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے اس کو جو کہا کہ فلاں آدمی کے پاس بیٹھا کرو ایک گھنٹہ، اس لیے کہ اس کے اندر حلم تھا، وہ حلیم و تبہ تھے. تو ایک حلم والے کے پاس مسلسل ایک گھنٹہ بیٹھنے سے وہ حلم کی صفت اس کے دل میں سرایت کر گئی، اجازت نہیں ان کو. تو صحبت کا اصل یقینی ہے، اس لیے ایسوں کی صحبت اختیار کرنا. اب یہ ہے کہ ملے گی کہاں ہے، ایک ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آج کہاں ملیں گے. اللہ والے ہیں اور رہیں گے، کوئی زمانہ خالی نہیں ہے، خالی رہے گا نہیں، علاقہ خالی نہیں ہے، علاقہ بھی ہر علاقے میں. اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں ان کی پہچان بھی کرا دے، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. فائدہ یہ ہے جو ہمارے دل کے اندر یہ طلب ہوگی کہ میں چاہتا ہوں اللہ کا مطیع بن جاؤں، اس کا بندہ بن جاؤں، اس کی بندگی پر آ جاؤں. وہ میرا نفس رکاوٹ بن رہا ہے، اور میرا ماحول رکاوٹ بن رہا ہے، اور شیطان رکاوٹ بن رہا ہے، طبیعت بگڑی ہوئی رکاوٹ بن رہی ہے. ان سب کے ارادے کے لیے جو ہے اب جو تعلق جوڑے گا، صحبت اختیار کرے گا، تو تربیت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. فائل حقیقی کون ہے؟ مربی حقیقی کون ہے؟ وہ پھر استعمال فرماتے ہیں. جس کو ذریعہ بنا لیں, جس کو سنبھال جس, تو ہمارے دل کے اندر سچی طلب ہوگی, سچی چاہت ہوگی, اللہ راستے کھول دیں گے. تو بھائی یہ ذکر کی جو مشق ہم کرتے ہیں اس سے مقصود بھی ہمارا یہی رہنا چاہیے. میں سب عرض کرتا ہوں آج کل جو ہے ہماری ترجیحات بدلی ہوئی ہیں, ہمارے اندر کی رغبات بدلی ہوئی ہیں. آج مادیت کا غلبہ ہے, مادی لذتوں کے حصول کی فکر غالب ہے, مادی لذتوں کے حصول کی صلاحیتوں کو لگانے کی فکر غالب ہے. اس کو بدلنا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سچی طلب یہ آئے کہ وہ استعداد حاصل کرنی, وہ ہمت حاصل کرنی, وہ قوت حاصل کرنی ہے کہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال ہمارے لیے آسان ہو جائے. انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ کے پھر ذکر کی مشق کریں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں بھی اتاریں گے. یہ ذکر قلبی ہمارا جس کی ترغیب کی بھی جاتی ہے, جس کی مشق کی جاتی ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے, اس کا بھی حکم ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی دل میں عاجزی کے ساتھ, اور پکارے بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, غافلین میں سناؤ. تو غفلت سے بیداری کا ایک علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. یعنی یہ صلاحیت تھوڑے ذکر سے نہیں ہوگی, یہ استعداد تھوڑے ذکر سے نہیں ہوگی, اس کے لیے ہمیں مستقل کچھ محنت کر کے کچھ وقت دیں گے تو ہمارے دل کے اندر استعداد اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, فرمایا جا رہا ہے رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ, یعنی تنہائی میں. یہ صلاحیت لینی ہے تو کچھ وقت فارغ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کی مشق, یعنی اللہ کا نام جو ہے اللہ, اس کو دل کے اندر رچا لیا جائے, بسا لیا جائے. کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے یاد کرو کہ میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کے نام سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک کی نظر رحمت ہمارے دلوں پر پڑے گی, دلوں کو روحانی ٹونک ملے گا, دلوں کی توجہ اللہ کی طرف بڑھے گی, دلوں کے اندر میلان بڑھے گا اللہ کی ہر اطاعت کا, ہر نافرمانی سے بچنے کا. یہ تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور سے دل میں محبت سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ ہمیں تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے کہ ہمیں حرام کاموں سے روک دے. اب اس کی مشق کر لیتے ہیں, اللہ سے مانگے کہ جو اللہ نے یعنی ہمارے دل کے اندر وہ شفافت, وہ لطافت, وہ فقیرگی, وہ قوت, ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دل پر نظر دیکھیں اللہ, اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تخبرنا به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وقواتنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك في أمرنا. آمين يا رب العالمين. يا الله محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے. یا اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں ہم دنیا سے اس حال میں جانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کو راضی کر چکے ہوں. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم کو راضی کرنے کے طریقے عطا فرما. یا اللہ ہم کو راضی کرنے کے توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو سر سے لے کے پیر تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا. یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما. یا اللہ ہماری سستی کو دور فرما. یا اللہ ہمارے تساہل کو دور فرما. یا اللہ ہماری ہمتوں کو بلند فرما. یا اللہ ہم کو حوصلے عطا فرما. یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں، یا اللہ ہمارے حضرت کو صحت کامل عطا فرما. یا اللہ ہمارے حضرت کے گھر والے بیمار ہیں، ان کو بھی صحت کامل عطا فرما. جتنے ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، یا اللہ ہمارے سروں پر ہیں، یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے پر سلامت رکھ. یا اللہ ہم کو ان کو اس امام کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے دین کے کام ہیں، یا اللہ، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی نصرت فرما. یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ ان کے مخالفین کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو یا اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى بخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك فالله أحمد.